درویج محمد و آل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. درود بيجي محمد وآل محمد. أيضاً گرامی سورة مبارکة يونس کی آیت نمبر 57، بتحقیق اے لوگو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظہ اور نصیحت بھی آیا ہے اور تمہارے دلوں کو روحانی آلودگیوں سے پاک کرنے کا ایک وسیلہ بھی، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. در حقیقت یہ چار علامتیں اور خصوصیات قرآن کریم کی کہ جو اس آیہ مجیدہ میں بیان کی گئی ہیں، نصیحت روحانی آلودگیوں سے پاک کرنے کا ذریعہ، ہدایت اور رحمت، کہ در حقیقت انسان کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نجات کے لیے ایک واضح ناصح کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے واضح نصیحت کر سکے، اور جب وہ واضح نصیحت کی منزل پر ہو تو اپنے دل کو روحانی آلودگیوں سے پاک کرے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے اخلاقی بیماریوں کے لیے، اور صرف شفا ہی نہیں بلکہ ہدایت بھی ہے کہ تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن کہ تم کو کسی بھی کام کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. ورحمت للمؤمنین، اور ساتھ یہ رحمت بھی ہے، یعنی تم کو نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہوگی. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. ان تین روزہ مجالس میں ہمارا عنوان علی اور تربیت ہے، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مولا کائنات سے کیا حاصل کیا. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ، کہ محبت علی وہ حسنہ اور وہ نیکی ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ اور برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کچھ عقل سے پیدل افراد اور احمقوں نے اس کی تشریح یوں بیان کی کہ انسان اگر محبت علی کو دل میں رکھے اس کے بعد جو چاہے گناہ کرے اس محبت میں کمی نہیں آ سکتی. یہ واقعاً مولا کائنات اور ان سے متعلق باتوں پر بہت بڑا ظلم ہے. حب علی حسنت لا تضر مع سیئت. اس کی اگر حقیقی تفسیر کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس قول کی کیا عظمت ہے تو اس کو علماء اخلاق نے یوں بیان کیا ہے کہ محبت علی رکھنے کے بعد در حقیقت جب محبت علی تمہارے دل میں آ جائے, جب علی کی حب تمہارے دل میں آ جائے, جب علی سے پیار اور محبت تمہارے دل میں گھر کر لے تو اس کے بعد انسان پر کسی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی گویا محبت علی جس دل میں آ جاتی ہے وہ دل گناہوں میں آلودہ نہیں ہوتا. وہ زندگی کہ جس پر علی کی محبت سایہ فکر ہوتی ہے اس زندگی میں پھر گناہ اور خدا کی مخالفت نہیں ہوتی. نہ یہ کہ ہم علی سے محبت کا اعلان کریں اور دوسری جانب جو چاہیں گناہ کرتے رہے, یہ واقعاً بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے ہدایت کے میدان میں, تربیت کے میدان میں, اجتماعیت کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, ثقافت کے میدان میں اس قسم کے ظلم و ستم آئمہ پہ ہوتے رہے کہ لوگ من مانی تشریح اور وضاحت کرتے رہے. لہذا ہم نے چاہ کے فی زمانہ ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے کہ جس کی جانب کل میں نے اشارہ کیا تھا وہ ہے بحران ہویت, تشخص کا بحران, اپنی شناخت کا بحران, انسان کیوں ہے, کہاں ہے, کس لیے ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں درود جی محمد و آل محمد. اگر تین سوالوں کے جواب تمہیں حاصل ہو جائیں تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو. وہ تین سوال کیا ہیں؟ من عین الى عین وفی عین, کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے اور کہاں پر موجود ہو. اگر ان تین سوالوں کے جواب, کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے, کہاں کے مسافر ہو اور دنیا میں کیوں آئے ہو, کیا کر رہے ہو, اگر ان تین سوال کے جوابات انسان کے پاس موجود ہوں, یعنی وہ دے سکے عملی طور پر, ذہنی طور پر تو ممکن ہے سب کے ذہنوں میں ہوں, عملی طور پر انسان ان کے سوالات کے جواب دے سکے تو وہ کامیاب ترین انسان ہے. اس بنا پر جو بحران ہویت ہے, بحران تشخص ہے, اپنی پہچان کا بحران ہے, اس کے حل کے لیے اسلام نے در حقیقت بہت سارے فارمولے دیے ہیں ہمیں, اور یہ فارمولے اہل بیت علیہ السلام نے مختلف آیات, روایات اور دعاؤں کے ذیل میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں, یا قرآن کی تفسیر کے ذیل میں, یا آیتوں کی شکل میں, یا پھر دعاؤں کی شکل میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اصول و قوانین کو اپنے سامنے رکھا جائے, زمانے کے مطابق اس کی تشریح کی جائے, اور پھر اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو اور اپنے گھرانے کو اور اپنی سوسائٹی کو آمادہ کیا جائے کہ ہم ان اصول و قوانین پر عمل پیرا ہوں. اس لیے کہ یہ جو حدیث میں بیان کیا ہے, العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپنے کا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے. جو کچھ بھی آپ اور ہم اپنے بچے کو اپنے عمل سے, اپنی باتوں سے, اپنے کردار سے سکھائیں گے وہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوگا. اس بنا پر اس بحران سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کی جائے, اور اس بچے کی صحیح تربیت اور فیملی لائف در حقیقت اس کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ معاشرے میں روشناس کرانا, یہ ممبر کی ذمہ داری بھی ہے, یہ خطیبوں کی ذمہ داری بھی ہے, علماء بھی اس میں شریک ہیں, گھر کے بزرگ حضرات بھی اس میں شریک ہیں, والدین بھی اس میں حصہ دار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بزرگوں کا کردار. کل ہم نے چھ حالتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ تین کردار ہیں اور چھ حالتیں ہیں. تین کردار یعنی گھر کے بزرگ, والدین اور بچے, اور چھ حالتیں یعنی بزرگوں کا گھر کے والدین کے ساتھ کردار اور بچوں کے ساتھ کردار, والدین کا بچوں اور بزرگوں کے ساتھ کردار, اور بچوں کا والدین اور بزرگوں کے ساتھ کردار. اور ایک اور صورت جو متصور ہو سکتی ہے وہ والدین کا یعنی میاں بیوی کا آپس میں باہمی رشتہ ہے. اس بنا پر کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تربیت کا ایک انداز یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بلا تفریق اپنی محبت کو پیش کریں. ممکن ہے آپ کسی بچے کو کسی خاص صفت کی بنا پہ چاہتے ہوں, لیکن اس کا اظہار دوسرے بچے کے سامنے نہ کیجئے. اس سے بچے میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. بچہ بچہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا گویا پتھر پر لکیر کی مانند ہے. شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ بچہ باہوش ہو. ممکن ہے کہ وہ اپنے ہوش کا, اپنے استعداد کا, اپنے اسکلز کا, اپنی صلاحیت کا اظہار نہ کر سکے. ویلا بچہ بہت باہوش ہوتا ہے. وہ اپنے بچپنے میں ماں باپ کے تفریق کرنے والے کردار کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. کہ آپ اگر کسی بچے کو زیادہ چاہتے ہیں, کسی بچے پر کم توجہ دیتے ہیں, آپ کی نگاہ شفقت کسی بچے پہ زیادہ ہے کسی بچے پہ کم ہے, بچہ اس کو بخوبی سمجھ لیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بچہ اظہار نہ کر سکے, الفاظ کا روپ نہ دے سکے. اب آپ دیکھیے امام حسن تشریف لائے, السلام علیکم یا اماں, وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. یہی کام امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا. گھر میں داخل قد اقبلا, تشریف لائے, ماں کی خدمت پہنچے, السلام علیکم یا اماں, مادر گرامی آپ پہ سلام ہو. وہی لہجہ, وہی پیار, وہی محبت, وہی شدت, وہی نرمی, وہی مٹھاس, وہی شیرینی جو امام حسن کے ساتھ جناب زہرا کی تھی, وہی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہے. کوئی تفریق نہیں ہے. امام حسن پہلے آئے ہیں, امام حسن نے نہیں دیکھا کہ ماں نے کیا کردار اپنایا ہے امام حسن کے ساتھ, لیکن ماں سمجھدار ہے, ہوشیار ہے, عقل مند ہے, طاہرہ ہے, زکیہ ہے, مرضیہ ہے, زہرا ہے, محدثہ ہے. جانتی ہے کہ بچوں سے کیسے کردار کو اپنایا جائے. وہی طریقہ, وہی پیاس, وہی شدت, وہی لب و لہجہ جو امام حسن کے ساتھ تھا وہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, میرے بیٹے حسین تم پہ سلام. بچوں کی تربیت کا انداز دیکھیے. وہی چیز جو امام حسن نے کہی, وہی چیز, وہی بات امام حسین نے کی. یہ ہے تربیت کا انداز کہ بچوں کی تربیت اس نہج پر ہو. ممکن ہے کہ بچوں کی تربیت میں ان کی ذہنی صلاحیتوں کا کردار شامل ہو, اور کوئی بچہ اپنی اوپر ہونے والی تربیت کو کسی اور انداز سے پیش کرے. مثال کے طور پر جب امام حسن رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو چادر میں جانے کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ کچھ اور تھے, امام حسن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ اور تھے. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے تربیت کا. امام حسن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ اور تھے, امام حسین نے جو استعمال کیا وہ کچھ اور تھا. انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا آج چاہتا ہوں کہ اس کردار کو مزید کھولا جائے. اب بزرگوں کا کردار دیکھیں کس طریقے سے بچوں کے ذہنوں میں ان کے مستقبل کی بنیادوں کو اور راستوں کو پختہ کرا. کل اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں. اب تربیت کے انداز دیکھیں. امام حسین علیہ السلام سے تشریف لائے, وہی الفاظ جو امام حسن نے کہے تھے وہی امام حسین نے کہے, السلام علیک یا امہ. جواب ملا, انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة جد رسول اللہ, میں آپ کے پاس ایک ایسی خوشبو پا رہا ہوں جو میرے جد میرے نانا رسول اللہ کی ہے. بچپنا ہے نا, بچہ ہے امام حسین, بچے امام حسین. پہلے نانا کا اور نواسے کا رشتہ بیان کیا, میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة جدی, جد کے بعد فوراً کا رسول اللہ, یہ ہے تربیت کا انداز. اس کے بعد جب چادر کے پاس تشریف لے گئے تو جس طرح امام حسن بھی جا سکتے تھے لیکن وہ اسی ادب اور تہذیب اور تمیز کے دائرے میں پہنچے, اجازت لی اور پھر اندر داخل ہوئے. اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام چادر کے پاس تشریف, السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ, سلام کیا, وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی, میرے بیٹے حسین تم پہ سلام ہو, میرے بیٹے حسین تم پر سلام ہو اور میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پہ سلام ہو. بچہ 3-4 سال کا سن ہے لیکن ابھی سے اس کے ذہنوں میں اس کے مستقبل کی بنیادوں کو مستحکم کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا کام ہے. دیکھیں بزرگ ہمارے معاشرے میں ایک گھناوٹ درخت سے تشبیہ دیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی اس گھنے دار گھناور چھاؤں والے درخت کی بنیادوں کو اکھیڑنا چاہے تو کیا درخت اپنی چھاؤں سے اسے محروم کر دیتا ہے؟ نہیں. کیا اگر کوئی شخص کسی گھنے اور تناور درخت کے تنے کو کاٹنا چاہے, وار کرے, تو کیا وہ درخت اسے اپنی چھاؤں سے محروم کر دیتا ہے؟ نہیں. بزرگ ہمارے معاشرے میں ایک گھنا اور تناور درخت ہوتے ہیں, سایہ دار, شجر سایہ دار سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جو اپنی پیار و محبت کو اپنے آنے والی نسلوں تک دیتے رہتے ہیں. اور یہ بزرگ ہمارے معاشرے میں تہذیب و ثقافت کے پیامبر ہوتے ہیں. وہ تہذیب و ثقافت جو بزرگوں سے چلی اور ہم تک پہنچی, اس کو نوجوان نسل تک پہنچانے میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کو کوئی اجتماعی منصب ہو, گھر میں آپ کو وہ اہمیت نہ دی جا رہی ہو جو باہر دی جا رہی ہے, اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا کیا کردار بنتا ہے؟ اڑ جائیں, اکڑ خوں ہو جائیں, روک ڈالیں اپنی باتوں میں, جناب میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. نہیں, رسول اللہ کا آ کر جناب فاطمہ زہرا کو سلام کرنا اور کہنا انی اجد فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, کوئی کہہ سکتے تھے میں رسول اللہ ہوں, خاتم النبیین ہوں, مجھے چادر لگے اوڑاؤ, لیکن کہنے کا ایک انداز ہے, اشارتن کنایتن گفتگو کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ گھر میں اگر بھی اپنے خاتم النبیین ہونے کو دہرائیں, انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں. گھر کے افراد کی تربیت اس نہج پر ہو کہ گھر کے تمام افراد اپنے بزرگ کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی اس کے مقام منصب کو سمجھ سکے. درود جی محمد و آل محمد. اس بنا پر یہ بزرگوں کا کردار ہے. امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, سلام کیا, جواب ملا, اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء. امام حسین نے کہا, ادخل یا رسول اللہ, کیا میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں چادر میں؟ یہاں پہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہی جملہ جناب فاطمہ زہرا نے اور جناب امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب چادر کے پاس پہنچے. کیا جملہ؟ اتاذنوا لی ان اکونا معاکما تحت الکساء، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ دونوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ شامل ہو جاؤں اور داخل ہو جاؤں میں فرق ہے. جہاں پہ نانا تنہا تھے، بزرگ تنہا تھا، وہاں پہ بچہ آگے اجازت مانگتا ہے میں داخل ہو جاؤں، اور جہاں پر دو افراد موجود ہیں، ممکن ہے یہ ہے تربیت فاطمہ زہرا کا اثر، کہ جہاں دو افراد موجود ہیں، پرائیویسی میں ہیں، چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، وہاں پہ ممکن ہے کہ نانا و نواسے میں کوئی گفت و شنید ہو، کہ پیار و محبت کا ماحول ہو، کوئی خفیہ بات کہنا چاہتے ہوں، کوئی واضح و نصیحت کرنا چاہتے ہوں، کوئی دل کی بات کہنا چاہتا ہو نواسا نانا سے، یا نانا نوازی سے کوئی بات اہم بات کرنا چاہتا ہو. تو فرماتے ہیں اتاذنوا لی ان اکون معکما تحت الکساء، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ دو کے ساتھ میں تیسرا بن جاؤں. یہ ہے تربیت کا اثر. یعنی اگر اس کو نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایک بچہ آئے، دو افراد موجود ہوں اور ان سے یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. بہرحال اس میں بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ میں نے اپنے ان تمام عرائض کو لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو جلد ہی زیور طباعت سے آراستہ کر کے آپ کی خدمت پہنچاؤں گا. اس میں تفصیل ہے، اس میں بہت سارے نکات بھی ہیں اور پیغامات بھی ہیں، کیونکہ میں نے جو کتاب لکھی ہے تربیت اور فیملی لائف کے عنوان سے، اس میں میں نے ہر ہر واقعے کو جو حدیث قصہ میں مثلا پیش آیا ہے، امام حسن کا آنا، امام حسین کا آنا، حضرت علی کا آنا، جناب فاطمہ زہرا کا جواب دینا، پھر دونوں کے جناب رسول اللہ کی خدمت پہنچنا، پھر رسول اللہ کا چادر کو اٹھا کر دعا کرنا، ان تمام کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پر نکات بھی بیان کیے ہیں کہ اس واقعے سے کیا نکتہ ملتا ہے، اور پیغامات بھی بیان کیے ہیں کہ ہمیں اس سے پیغام کیا ملتا ہے، ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو کیا پیغام دے سکتے ہیں. درود جی محمد وال محمد پر. اس کے بعد اب دیکھیں بزرگوں کیا کردار ہے، گھر کو سنبھالنے میں، گھر کو بنانے میں، گھر کو جنت بنانے میں بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ جو ہماری یہ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ، جنریشن گیپ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں اپنی ہاں ہوں آپ اپنی ہاں کہیں، میں اپنی سناؤں اور آپ اپنی سنائیں، لیکن جب انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں ایک دوسرے کی ضروریات کو، نیڈس کو، اور پھر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر افہام و تفہیم کی صورت سامنے آتی ہے، اور ہم بہت سارے مسائل کو جو پیش آ سکتے ہیں ان کی روک تھام کر کے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. بزرگ یعنی گھر میں دادا ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، ساس ہوں، سسر ہوں، یہ گھر کے بزرگ ہیں. گھر کے بڑے کون ہیں؟ یعنی والدین. میں نے تین کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا ہے، بزرگ یعنی دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، بڑے میں والدین، میاں بیوی کا کردار، اور پھر بچے. چھ حالتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب ان میں سے جو حدیث کے ساتھ ساتھ جس طرح ترتیب چل رہی ہے اس کو بیان کرو. درود جی محمد وال محمد کا. اب جب سب جمع ہو گئے تو بزرگ کا کام کیا ہے؟ وہ اخذ بطرف الکساء واومها یمنا الى السماء بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي. جب گھرانہ جمع ہو گیا نا، حسن بھی، حسین بھی، فاطمہ بھی، علی بھی، رسول بھی، تو چادر کے کونوں کو پکڑا اور فرمایا سیدھے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان، الی السما، واوما بیدہ الیمنا الی السما، وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی محمدی. اس نگاہ سے اگر، اس توجہ سے حدیث کی کتاب پڑھیں تو لطف آئے گا. تین جملے بیان کیے ہیں، یعنی بزرگ خانوادہ کا کردار کیا ہے، کہ اپنے گھرانے کو، اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے کہ وہ ثقافت کی رو میں، کاذب خواہشات کی رو میں، میڈیا کی رو میں بہنا جائیں، جو کل حدیث میں کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنا مسجد نبوی میں 3 دن کے اعتکاف سے بہتر ہے. تو یہ محفل سجائیں, بزرگ بھی سجا سکتے ہیں, والدین بھی محفل سجا سکتے ہیں, بیٹھیں سارے دن میں کے بعد جب آپ بیٹھیں ایک غیر رسمی میٹنگ, گیٹ ٹوگیدر, ان آفیشل ترتیب دیں, دربار سجائیں, آ گئے تھے وہاں کام کو, اس طریقے سے ایک انس الفت کی فضا قائم کریں اور اپنی حمایت کا اعلان کرے گھر کا بزرگ. گھر کا بزرگ وہ ہوتا ہے جو سب کو سمیٹے وہ ہوتا ہے, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں, وہ خاصتی, یہ میرے خاص ہیں, وہ حامدی, میرے مورد حمایت ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں لحمهم لحمی. اب دیکھیں کتنے کتنے باتیں ہیں اور نکات ہیں جو رسول اللہ نے در حقیقت بیان فرمائے کہ گھر کے بڑے اور بزرگ گھر کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یعنی ان کی خوشیوں میں خوش ہوں, ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں, ان کو اپنے سے اور اپنے کو ان سے قرار دیں. لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزنونی ما یحزنهم, جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. یعنی گھر کا بزرگ یہ کہے گا بیٹا جو تمہاری تکلیف ہے وہ میری تکلیف ہے, جو تمہیں اذیت پہنچائے گا گویا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا, تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے, گویا اس طریقے سے انس الفت کی فضا کو قائم کرنا کہ گھر کے بڑے یعنی والدین اور گھر کے بچے در حقیقت اپنا حصہ شیئر کرنے کے لیے سوچیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں جیل میں آ گیا ہوں, قید خانے میں آ گیا ہوں, اب باپ کی نگاہیں مجھے دیکھیں گی, ہاتھ میں موبائل ہوگا, باپ پوچھے گا ہاں بھائی کہاں تھے, کہاں دن گزارا, کہاں افطار کیا. پوچھنا آپ کا حق ہے, جواب دہی بچے پر لازمی ہے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بچہ گھر کو جیل محسوس کرے, قید خانہ اور زندان محسوس کرے. اس قسم کی فضا قائم کرنا یہ والدین کا کام ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم. محبت کا اظہار, جو تم سے عداوت کرے وہ میری مجھ سے عداوت کرنے والا, جو تم سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا. یعنی اس طریقے سے گھر کو پیار اور محبت کے ذریعے سے سمیٹ کے رکھیں. بزرگوں کا کردار ہے, اور یہ کون بتا رہے, رسول اللہ بتا رہے ہیں حدیث کے ساتھ ذیل میں, کہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھرانہ بھی خوشحال گھرانہ ہو, کامیاب جامع اور متوازن فیملی لائف ہو تمہاری, تو پھر ان اصولوں کو اپناؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی دعائیہ کلمات, فجعل صلوات کا وبرکات کا ورحمت کا وغفران کا علیہ وعلیہم وعذب عنہم الرجس اہل البیت وطاہرہم تطہیرا. دعائیہ کلمات, اے خدا اپنی رحمت و برکت و مغفرت کو, اپنی خوشی کو, اپنی رضوان کو ان پر انوچ میں نازل فرما اور ان کو پاک کرنے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ چادر کے ساتھ تو رسول اللہ کی یہ چادر یمنی تھی. ہم اگر اپنی فیملی لائف کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایک نورانی چادر کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف اہل بیت کے عمل سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. یہ بزرگوں کا کردار. اب آئیے والدین کے کردار پر, بہت مختصر میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی بوریت اور جو ہے بے تکلفی کے سبب نہ بنے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے بہت سارے ایسے نکات ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر, جہاں جہاں ضروری سمجھتا ہوں ان کو آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. وہ اللہ اس کی تفصیل جو ہے اس کتاب میں موجود ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کتاب چھپ سکے اور آپ کے ہاتھوں میں آ سکے, تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت صحیح طور پر کر سکیں. اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سوالات, لوگوں کے فون کالز جو آتی ہیں وہ اسی پر گھومتی ہیں کہ جناب بیٹے نے ایسا کیا, بیٹی نے ایسا کیا, اب ہم کیا کریں, ہمیں ہمارے لیے کیا روش ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ اس کتاب میں موجود ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دوسری چیز جو والدین کا کردار ہے، یہ بہت ہی بنیادی کردار ہے. فما كانت الا ساعتا واذا دخل ابو الحسن امیر المؤمنین تشریف لائے، قد اقبلا وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. گھر میں داخل ہوئے، آگے بڑھے، روبرو ہوئے جناب فاطمہ زہرا کے. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے، شوہر گھر میں داخل ہوا، بیگ ادھر رکھا، کوٹ ادھر رکھا، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر اپنے کمرے میں گھس گیا، اخبار لے آؤ، بھائی کسی کا فون تو نہیں آیا تھا، کون کون آیا تھا، گھر میں کیا پکا ہے. انسان اپنی دنیا مشغول ہو جاتا ہے. ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے شوہر، وہ شاعر کے مانند ہوتے ہیں، جو اپنا کلام تو پورا سنا دیتے ہیں لیکن دوسرے کا کلام جب سننے کی باری آتی ہے تو اپنا دیوان بغل میں دبا کے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. علی اور فاطمہ کے گھر کا شوہر ایسا نہیں ہے. ہمارے زمانے کے شوہر کیسے ہیں، جو اپنا کلام پورا سناتے ہیں، آپ کون آیا تھا، کس لیے آیا تھا، کیا مسئلہ ہے، کیا پکا ہے، کیا نہیں پکا، اور جب بیوی سنا انہوں نے کہا دیا جی ہماری بھی سن لیجیے، پھر جناب وہ دیوان بغل میں دبایا اور یہ جا وہ جا ہو گئے. علی اور فاطمہ کے گھر کے بیوی اور شوہر ذمہ دار زن و شوہر ہیں. قد اقبلا، سامنے تشریف لائے. اب تصور کیجئے آپ، یعنی گھر میں اگر ہماری فضا ہو، ہم مردوں کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنی مردانگی پر، ہم کمانے والے، ہم مرد، ہم یہ، ہم وہ، ہم کماؤ پوت، ہم سہارا، ہم مضبوط ستون ہیں گھر کا، لہذا ہمیں جو ہے وہ سلام کرنا ہماری سمجھے کہ عزت پہ حرف آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ہم مردوں کی مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اب علی و فاطمہ کے گھر کی فضا دیکھیے، بچے نانا کے ساتھ چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. قد اقبلا، آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کے روبرو ہوئے، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. بنت رسول خدا آپ پہ میرا سلام. کہہ سکتے تھے مادر حسن مادر حسین، ہمارے یہاں ہوتے نا، ارے چھوٹی کی اماں، منے کی اماں، لیکن نہیں، نام بھی نہیں لیا امام علی نے، بلکہ اس مقام و منزلت کو سامنے رکھا جو رسول اللہ کی نسبت جناب فاطمہ زہرا کی تھی. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، بنت رسول خدا آپ پہ میرا سلام. کیا جواب ملا؟ وعلیک السلام یا وعلیک السلام یا ابو الحسن. اے ابو الحسن آپ پہ بھی سلام. پیار بھرے لہجے سے جناب زہرا نے جواب دیا. ہمارے کیا ہوتا ہے، شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی نے خالی ہاتھ دیکھے، عجیب و تھیلا کہاں ہے جو لسٹ بنا کے دی تھی، یہ فلاں سامان کیوں نہیں آیا، فلاں چیز کیوں نہیں آئی، فوراً اس سوال کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ خواتین بھی سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی ہیں، سن رہی ہیں مجلس جی، چلے ماشاء اللہ ان تک کہ درود جی محمد و آل محمد کا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بہت سارے موضوعات ہو سکتے تھے امام علی سے متعلق جو میں یہاں پر ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن گھرانے کو بچانا اور فیملی لائف کی حفاظت کرنا در حقیقت اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جہاد ہے، اور اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں کو ان کے اچھے مستقبل کی نوید دے سکتے ہیں. لیکن یہ صرف مجلس سننے سنانے سے نہیں ہوگا، اس پہ عملی طور پر میدان میں کودنا ہوگا، ان تمام نکات کو مد نظر رکھنا ہوگا. وعلیکم السلام یا ابو الحسن، منے کے ابا چھوٹے کے ابا نہیں کہا ہے، وعلیکم، کنیت سے پکارا ہے ابو الحسن، یہ لقب سے پکارا ہے، گویا بیوی کا شوہر کو یا شوہر کا بیوی کو لقب کے ساتھ پکارنا اس کی شخصیت کو اہمیت دینے کے قابل ہے، یعنی آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، نام نہیں لے رہے. ممکن ہے آج کے زمانے میں ہم کنیت سے نام نہ لیں، ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں جناب ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پر نام لیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نام بھی لے رہے ہیں اپنی زوجہ کا یا زوجہ اپنے شریک حیات کا، تو وہاں پہ بھی احترام اور پیار و محبت شامل ہونا چاہیے. پھر امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ. میں آپ کے پاس سے، گھر میں نہیں، میں آپ کے پاس سے ایک ایسی خوشبو پا رہا ہوں جو گویا میرے بھائی، میرے چچا زاد رسول اللہ کی خوشبو ہے. یعنی بیوی کے وجود کو اہمیت عند کے، وہی جملہ جو امام حسن نے کہا، وہی جملہ جو امام حسین نے کہا، وہی جملہ بعینہ عند کے رائحة طیبة، میں وہ خوشبو پا رہا ہوں آپ کے پاس سے جو گویا میرے بھائی، میرے چچا زاد ابن عم رسول اللہ کی ہے. یعنی بیوی کے وجود کو اہمیت دینا. شوہر تھکا ہوا آیا ہے، بیوی اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے، احوال پرسی کرے، مزاج پرسی کرے، ویلکم کہے، یہ سب بیوی کے وظائف میں، اخلاق ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مرد جب گھر میں جائے تو وہ بھی بیوی کے وجود کی اہمیت دے. آپ تھکے آ رہے آئے ہیں، آفس کی تھکن، آفس کی سیاست، نشے و فروغ، پیچ و خم، اتار چڑھاؤ، ٹریفک کا زور، ٹریفک کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونا، تھکے آرے گھر میں آئے ہیں، لیکن گھر کو جنت بنانا ہے تو پھر علی و فاطمہ کی طرح اپنے عمل کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارا عمل ان کے عمل کی تأثی کرے، کہ آگے سلام کرنا. اسی طریقے سے آپ تصور کیجئے ایک زوجہ جو الجھے بالوں، میلے کپڑوں، ہاتھ میں چھری ہو اور اپنے شوہر کے استقبال کرے، کیا عالم ہوگا اس کے شوہر کا جو تھکا آ رہا پہلے ہی گھر میں آیا ہے، جو اس حالت میں کسی انسان کو دیکھے گا اسے کیا عالم ہوگا. بیوی کے فرائض میں سے اپنے آپ کو آمادہ کرے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں جب آتا ہوں میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے، جب گھر سے جاتا ہوں مجھے دروازے تک چھوڑتی ہے، جب پریشان ہوتا ہوں تو کہتی تمہاری پریشانی اگر دنیا کے لیے ہے تو یقین رکھو خدا رازق ہے، اور اگر پریشانی آخرت کے لیے ہے تو خدا تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے تاکہ تم اپنے آپ کو اپنے عمل سے جہنم سے نجات دے سکو. تو رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کے عامل ہیں زمین پر، یعنی نمائندے ہیں، اور تمہاری بیوی ان عاملوں میں سے ایک عامل ہے. یہ عامل نہیں جو لکھا ہوتا ہے من پسند شادی فلاں نمبر پہ رنگ کیجئے آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی، ناچاقی دور ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. عامل وہ نہیں ہے، عامل یعنی خدا کے نمائندے. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیوی کا تمہارا استقبال کرنا، تم جب جاتے ہو اس کو دروازے تک چھوڑنا، یہ نیک بیویوں کا کردار ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اس کے بعد آپس میں پیار و محبت کے ذریعے سے گھر کی فضا کو قائم کرنا. امام علی تشریف لے گئے رسول اللہ کے پاس، السلام علیکم، سلام ہو آپ پر. وہ بین ہی جملے میں آپ کے سامنے نقل کروں حدیث قصہ سے، تاکہ حدیث قصہ کی تلاوت کا ثواب بھی حاصل ہو اور امام علی کے جملوں سے بھی اپنے دل کی نورانیت میں اضافہ کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. فاغبل علی نحو القصہ، علی چادر کی طرف بڑھے، وقال اور فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. اب دیکھیں انداز، دیکھیں جہاں صرف تنہا زوجہ تھی وہاں پہ کہے گا انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ. اخ کہا کیونکہ رسول اللہ نے اپنے اور علی کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا تھا. ابن عم کہا، چچا زاد بھائی کہا، اور پھر کہا صرف یہ میرا بھائی اور چچا زاد نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. اور جب بچوں کے سامنے پہنچے جہاں نانا اور بچے تھے وہاں بچوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو کہ اپنے عمل سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ گھر کے بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. وہاں پہ نہیں کہ آخر وہ اپنے عمی یہ میرے چچا زاد ہیں, چچا زاد بھائی رسول اللہ آپ پہ سلام ہو, السلام علیک یا رسول اللہ, سلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. گویا بچوں کو یہ ساتھ بچوں پر ہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی سے عادت ڈالو کہ گھر کے بزرگوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد اب دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, وعلیک السلام یا اخی ووصیی وخلیفتی وصاحب لوائی. اب بزرگوں کا کام بھی تو ہے نا کہ وہ والدین کے کردار, ان کی عظمت و مقام و مرتبے کو بچوں کے دل میں راسخ و پختہ کریں. کہہ سکتے تھے وعلیک السلام یا اخی, اے علی بھائی تم پہ بھی میرے سلام ہو, اکتفا نہیں کیے بھائی کہنے پر, وعلیک السلام یا اخی میرے بھائی تجھ پہ سلام. اس کے بعد وہ وصی, اے میرے وسیع و جانشین تجھ پہ سلام, وہ خلیفتی اور میرے خلیفہ تجھ پہ سلام, وہ صاحب لوائی اور میرے پرچم ہدایت کو میرے بات تھامنے والے علی تجھ پہ سلام. چار صفات بیان کی ہیں, چار طریقوں سے محکم طریقوں سے بچوں کے ذہنوں میں والدین کے کردار اور ان کے مقام کو راسخ و پختہ فرمایا رسول اللہ نے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. گویا رسول اللہ گھر کے بزرگ کی حیثیت سے چاہتے ہیں کہ جو اجتماعی کردار ہے تمہارے والدین کا, سوشل لائف میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ باقی رہے. وہ خلیف وصی وخلیفتی وصاحب لوائی, تم میرے وسیع بھی ہو, خلیفہ بھی ہو, میرے پرچم ہدایت کو تھامنے والے بھی ہو, تم پہ سلام. اسی طریقے سے جناب زہرہ جب تشریف لے گئی اس کے بعد فرماتی ہیں السلام علیک یا ابا داح یا رسول اللہ, بابا جان رسول اللہ آپ پہ سلام ہو. بچوں کے سامنے بیان فرما رہی ہیں یہ صرف میرے بابا نہیں ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں, ان کی اجتماعی شخصیت فراموش نہ ہو. یہ والدین کا کردار ہے کہ بچوں کے سامنے بزرگوں سے کیسے مخاطب ہوں. ایسا نہ ہو کہ والدین جو ہیں وہ کسی موقع پر کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت آ گئی, ہر وقت ایک ہی بات کی چڑ چڑ لگا رکھی ہے, رٹ لگا رکھی ہے. ہوتا ہے بعض اوقات انسان نالا ہو جاتا ہے, شکایت کرنے لگتا ہے, زبان پر شکایت آ جاتی ہے. نہیں, اس طریقے سے اس گھرانے کو در حقیقت سنبھال کے رکھا ہے رسول اللہ نے. اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر میں شامل ہو جاؤں, داخل ہو جاؤں, نہیں شامل ہو جاؤں. ان اکون معکم تحت الکساء, اس لیے کہ جب امام علی تشریف لائے تو انہوں نے بھی اجازت مانگی تھی. اب آپ گھر میں پہنچے, آپ نے دیکھا گھر کا کوئی بزرگ بچے کو کونے میں لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو جنریشن گیپ ہوتا ہے نا, ایک ایس ایم ایس آیا میرے پاس, ہو گیا ایک ایس ایم ایس کا, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے. بچے نے کہا مجھے یہ بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے, تو ابا نے کہا بیٹا کینو کا زمانہ ہے, کینو کھاؤ. اسے کہتے ہیں جنریشن گیپ. بچے نے کہا مجھے بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے, اس نے کہا بیٹا کینو کا زمانہ ہے, کینو کھاؤ. بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کتنا فرق ہے. یہ تفاہمی فاصلے جو ذہنوں میں ایجاد ہو جاتے ہیں, بدن تو ساتھ ساتھ ہیں ذہنوں میں فاصلہ آ جاتا ہے, ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. اس کے لیے بہترین چیز اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کا اور حضرت علی فاطمہ کا کردار ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد دار. اب آپ پہنچے گھر میں, دیکھا کہ جناب دادا دادی نانا نانی بچے کو بیٹھے ایک کونے میں خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں. اب آپ سیدھے پہنچ گئے, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, ممکن ہے کہ وہ پرائیویسی میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہو, اپنے دادا سے، نانا سے، نانا نانی سے، یا گھر کا بزرگ اسے کسی بات کی تلقین کرنا چاہ رہا ہو تو ان کی پرائیویسی میں جانا نہیں چاہیے. جس طرح امام حسن رسول اللہ کی پرائیویسی میں داخل نہیں ہوئے، پوچھا اجازت لی پھر گئے، اسی طرح سے امام علی بھی والد ہیں حسن حسین کے، لیکن دیکھا کہ حسن حسین چادر کے نیچے پرائیویسی میں ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، اذن طلب کرتے ہیں. ممکن ہے کہ گھر کا بزرگ کسی بچے کو نصیحت کر رہا ہو اور اگر آپ پہنچے تو شرما جائے بچہ اپنی غلطی کی وجہ سے، دادا کے سامنے ممکن ہے اعتراف کر سکے، آپ کے سامنے اعتراف نہ کر سکے. تو وہاں پر یہ والدین کا کردار کس طریقے سے بچوں کی اور بزرگوں کی پرائیویسی میں جائیں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی نصیحت کر سکے. اس لیے کہ حدیث میں اگر تم نے کسی کو نصیحت سب کے سامنے کی تو اسے ذلیل و رسوا کیا، اور اگر تم نے خلوت میں نصیحت کی تو تم نے ہدف پر تیر چلایا. یہ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور پھر رسول اللہ کا کردار دیکھیے. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کا تمام کیا. یہ ہے والدین کا کردار، یہ ہے بزرگوں کا کردار، یہ ہے بچوں کا کردار. اس میں مزید اور بھی نکات ہیں، انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں آپ کے سماعت کی نظر کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ ہے حدیث کے ساتھ ہماری فیملی لائف کا عالمی منشور، جس میں گھر کو سنوارنے، بنانے اور محفوظ بنانے کے رہنما اصول عام اور سادے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں. چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں، اس لیے میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے اس قسم کی جو آیات اور روایات ہیں یا دعائیں ہیں کہ جن میں تربیتی انداز کو ائمہ نے شامل کیا ہے اس زمانے کی سطح کے مطابق، آج ہمیں چاہیے کہ ان نکات کا، تربیتی نکات کا استخراج کریں اور ان کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی عوام کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ ہمارے بزرگوں کا کردار رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہو، والدین کا کردار علی و فاطمہ کے مطابق ہو، اور بچوں کی سیرت حسن و حسین کے مطابق ہو. بس عزیزان کرام، اگر چاہتے ہیں کہ واقعی نجات یافتہ ہوں، یہ جو ہماری سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر طرح سے جس نا جس کا جی چاہتا ہے سلام پیش کرتا ہے. سلام کا کیا مقصد ہے؟ سلام یعنی سلامتی کا خواہاں ہوں. اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ میں سے ایک نام یا سلام ہو، سلامتی دینے والا، دین کی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، تمام ہر قسم کی سلامتی اللہ کے پاس ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا السلام علیکم، یعنی میں اللہ کے دریائے سلامتی میں سے تمہارے لیے چاہتا ہوں کچھ سلامتی کے تحفے اور ہدیے تمہاری خدمت پیش کروں. یہ ہے سلام. یہ لٹھ مار نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سلام ایک چابک ہوتا ہے، ایک تازیانہ ہوتا ہے جو منہ مار دیا جاتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. وَإِلَّا اگر شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بچے بزرگوں کو، بزرگ بچوں کو اگر اس طرح سلام کرے تو پیار و محبت کو فضا قائم نہیں سکتی. سلام کے لیے زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ دل کی توجہ بھی ضروری ہے. کہ جو ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، زبان چل کے درود ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں ثواب مل گیا، کوئی ثواب نہیں ملا. واضح طور پہ بہت یقین کے ساتھ کوئی ثواب نہیں ملتا. اللہم صلی اللہ محمد، وہ ہماری دعا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے الہی آمین الہی آمین الہی آمین، پوری پبلک زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے ہاں بھی ختم ہو گئے چائے بناؤ میں پہنچ رہا ہوں، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے. یہ الہی آمین کہنے سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس طریقے سے الہی آمین کہنے سے، صرف سلام کرنے سے کہ جناب مجھ سے السلام علیکم نکال دیا آپ نے اور سلام ہو گیا، سلام نہیں ہوتا. سلام یعنی اللہ کو، اس کی سلامتی کو، اس کی یا سلام ہونے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں کہ اس کی سلامتی سے آپ کے لیے سلامتی کے تحفے لائے ہوں، تب جا کے سلام ہوگا. اگر اس نیت سے سلام کیا جائے تو خود آپ اپنے دل کی حالت کو متوجہ کریں گے، خود آپ متوجہ ہوں گے کہ یہ سلام جو میں نے کیا ہے، کیا جناب فاطمہ زہرا کا بچوں کو، بچوں کو جناب فاطمہ زہرا کا سلام کرنا، یا بچوں کو نانا کا، یا نانا کا بچوں کو سلام کرنا، اسی طریقے سے تجدید ہم کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ واقعی السلام علیکی یا امہ مادر گرہ میں آپ پہ سلام، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ بعدی میری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے چین حسن و حسین تجھ پہ سلام، کتنا فرق محسوس ہوگا توجہ کے ساتھ، ایک سلام کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے، چاہے جائے گی کہ نماز انسان پڑھے قرآن پڑھے اور بغیر کسی توجہ کے دل ادھر ہے ادھر ہے دنیا بھر کے جھمیلوں میں گرفتار ہے، جلدی جلدی نماز ہو رہے ہیں کہ جناب 2020 آ رہا ہے میچ دیکھنا ہے، کتنے آؤٹ ہو گئے وہیں سے دل دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے، پھر الحمد پتہ چلے کوئی آؤٹ ہو گیا دل دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے، یہ نماز نماز نہیں ہے، یہ سلام سلام نہیں ہے، وہ مجلس جس میں آ کے بیٹھ جائیں دو آنسو بہانے اس کے بعد چلے جائیں یہ مجلس مجلس نہیں ہے، مجلس یہ ہے یعنی بیٹھیں اور یہاں سے علی کے دسترخوان سے کچھ لے کے اٹھیں، جب ایک سلام کے لیے دل کی توجہ ضروری ہے تو کیا تلاوت قرآن کے لیے دل کی توجہ ضروری نہیں ہے، کیا نماز کے لیے دعاؤں کے لیے شب قدر کے اعمال کے لیے دل کی توجہ ضروری نہیں ہے، یقیناً بدرجہ اولا ضروری ہے، واجب ہے لازمی ہے کہ ان کے بغیر اعمال اعمال نہیں، سلام سلام نہیں، نماز نماز نہیں، شب قدر ہے، شب 21 ماہ مبارک رمضان ہے، آئیے علی کے دروازے پہ چلیں اور علی سے التجا کریں کہ اے مولا علی ہم آج آپ کے دسترخوان پہ مہمان ہیں، کتنا سخت وقت ہے اہل بیت کے لیے، فاطمہ زہرا کے گھر کا یہ عالم کہ علی زخمی حالت میں لائے گئے ہیں، بیٹیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں، ندا دے دی گئی کہ علی مرتضیٰ کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران زخمی کر دیا، لوگ جو در جو تشریف لا رہے ہیں مولا کی زیارت کے لیے، شب قدر اگر کوئی چاہتا ہے کہ شب قدر کو در کرے تو وہ ولایت اہل بیت کو در کرے، یہ علماء اخلاق اور عرفا نے بھی بیان کیا ہے اور آیت اللہ خامنائی نے بھی بیان کیا ہے، جو چاہتا ہے شب قدر کو در کرے وہ ولایت اہل بیت کو در کرے، یہ جو آپ قرآن لے کے سر پہ رکھتے ہیں بکا یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ، بمحمدن 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 بعلین بفاطمہ بالحسن بالحسین، ایک ایک کا نام لیتے ہیں، کیوں شب قدر کو اس کی اہمیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر روح ولایت کے ساتھ، خدا نے کسی شب قدر کو اہل بیت سے جدا قرار نہیں دیا، اہل بیت کے ساتھ تتنزل الملائکہ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں روح بھی نازل ہوتی ہے، کس پر امام وقت پر، آج کی شب امام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں روح الامین نازل ہوتے ہیں، تو پھر چاہیں کہ ہماری شب قدر ہو تو آئمہ کو فراموش نہ کریں، ان کے ناموں کو اس طریقے سے پکاریں کہ واقعاً حق ادا ہو سکے، جس طرح ایک سمندر میں ڈوبنے والا کسی کو ندا دیتا ہے مجھے بچاؤ، ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں آتی ہے اسے پکڑ کر اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم مادیت اور گناہوں کے دلدل میں دھس سے چلے جا رہے ہیں، یہ شب قدر ہمیں نکالنے کے لیے ہے، نجات دینے کے لیے ہے، آئمہ سے اس طرح توسل ہو کہ ہمیشہ شب قدر کی طرح پوری زندگی ان کے فرامین کے مطابق گزرے تاکہ حقیقی نجات ہمیں حاصل ہو سکے، شب قدر کو شب قدر دو تین جملے شب قدر سے متعلق نا انصافی ہوگی کہ اگر بیان نہ کرو، شب قدر یعنی شب اندازہ گیری، جسموں کو ناپنے کے لیے اونچائی لمبائی گہرائی کو ناپنے کے لیے فٹ کا انچس کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کا ایک اسکیل ہوتا ہے پیمانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کی وسعت و گہرائی کو ناپنے کے لیے شب قدر رکھی ہے، شب قدر یعنی تمہاری روحوں کی پیمائش ہو رہی ہے، میجرمنٹ ہو رہی ہے تمہاری روحیں آج کتنی وسیع ہوئی ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں تم کتنے بلند ہوئے ہو، بعض اوقات انسان اپنی دعا مانگتا ہے مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے، اگریمنٹ انکریمنٹ مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، بیٹا مل جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس کا قد تو ممکن ہے جسمانی لحاظ سے متوسط ہو، لیکن یہ بہت ہی چھوٹے قد کا مالک ہے، کیونکہ اس کی فکر پست ہے. شب قدر ہماری روحوں کو بلند کرنے اور انہیں وسعت عطا کرنے والی ہے. شب قدر یعنی اپنی روحوں کو ناپو کہ تم کتنے وسیع ہوئے ہو، کتنے بلند ہوئے ہو، تم نے اپنا روحانی قد کتنا اونچا کیا ہے، تم آج خدا سے کیا مانگ رہے ہو. اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں مستحب ہیں، دوسری دعا جو، تیسری دعا جو مفاد الجنان میں لکھی گئی ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، وہ ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر. کیا کہتے ہیں؟ خداوند میرے فقر کو دور کر دے، شیعوں کے فقر کو دور کر دے، خاندان والوں کے فقر کو دور کر دے، نہیں، اللہم اغن کل فقیر. اے خدا روح زمین پر جو بھی فقیر ہے اسے غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع، جو بھی بھوکا ہے اسے سیراب کر دے. اللہم ابسط کل عریان، اے خدا جو بھی اس روح زمین پر بے لباس اسے لباس عطا کر، جو بھی مقروض ہے اس کے قرضوں میں. یہ ہے وسعت، یہ ہے وسعت. اور پھر وسعت کے ساتھ شب قدر میں داخل ہو. امام نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو اپنے برادران دینی کو اپنے اوپر مقدم شمار کرو، پہلے ان کے لیے مانگو، بعد میں اپنا تذکرہ کرو. امام فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ جو کچھ تمہاری دعا میں شامل تم اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہے ہو تمہیں ان سے زیادہ عطا کرے گا. یہ امام معصوم کی ضمانت ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے انسان کو. شب قدر یعنی شب استغفار، کہ ایک ایک گناہ کو یاد کریں کہ خدا یہ گناہ کیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور پھر اس کی محبت کو، اس کی بنیادوں کو، اس کی جڑ کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں، تب جا کر استغفار کی حقیقت آئے گی. وإلہ صرف تسبیح گمانے سے استغفار نہیں آ سکتا، انسان استغفار کے درجے پہ فائد نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، بلکہ ایک ایک گناہ کو یاد کرے انسان، اہل بیت کو یاد کرے، ان کے مصائب کا تذکرہ کرے. بس آئیے، شب قدر ہے، شب کس ہے، شب جدائی ہے. آج زینب ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے. اہل بیت کی زندگی میں ان راتوں کو بڑا دخل ہے. ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، بابا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، شب عاشور جو کربلا میں زینب نے دیکھی اس کی شب اور اس کی تاریکی بھی زینب نے مشاہدہ کی، شام غریباں وہ شب بھی اپنی جگہ بہت معتبر ہے، زندان شام کی تاریکی اور جس رات اس بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، یہ عجیب عجیب ایک رات عرفا کی نگاہ میں، اولیاء الہی کی نگاہ میں رات کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. اگر موقع ملا تو کل کی شب یا شب 23 کے اعمال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علی مرتضیٰ کو لایا گیا، زخمی سر ہے، خون بہ رہا ہے. علی مرتضیٰ نے اپنے اصحاب کو ہٹا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں. اب جب مولا کی سیرت یہ تھی نا کہ راتوں کو اٹھتے تھے، پیٹ پہ اناج رکھتے تھے اور کوفے کی گلی کوچوں میں نکل جاتے تھے، کسی کو لقمہ بنا کر اس کے منہ میں رکھتے تھے، کسی کو شیر کا پیالہ دیتے تھے، کسی کی کوئی خدمت کرتے تھے. جیسے کہ مشہور ہے کہ جب سب کو علم ہو گیا کہ مولا علی زخمی ہو گئے ہیں، تو ایک دفعہ کوفے کی یتیم، کوفے کے مسکین بچے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لیے امیر المومنین کے دروازے پہ آئے. کسی کے ہاتھ میں پانی کا کوزا ہے، کسی کے ہاتھ میں شربت کا کوزا ہے، کسی کے ہاتھ میں شیر کا کوزا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے علی کے دروازے پہ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا گیا صاحب نے امام نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں راتوں کو کھانے کھلانے والا زخمی ہو گیا, آج اپنے ہاتھوں سے یہ پیالے لے کر آئے ہیں, خود لے کے آئے ہیں مولا کی خدمت میں. میں مولا کو ہے مولا علی آپ کتنے خوش نصیب ہیں, یہ بچہ آپ کے لیے پانی کے جام لے کے آئے ہیں, ذرا کرب والا میں آ کے دیکھیے, ارے سکینہ کے تماشے لگ رہے ہیں, ارے تین بھالے کے تیر سے علی اصغر کے شہید کیا گیا. اللہ اکبر. طبیب کو بلایا گیا, طبیب آیا, طبیب نے سر کا معائنہ کیا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, آج کی شب یتیمی کی شب ہے, بنت علی یتیم ہو رہی ہے, حسن حسین کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب امیر المومنین ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, اصحاب کے لیے نصیحتیں کی ہیں, بچوں کو نصیحتیں کی ہیں, بار بار علی تے غشی تاری ہو رہی ہے, بار بار آنکھ کھولتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, میرے عباس کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ, ارے زینب کو بلاؤ, جی بھر کے علی دیکھنا چاہتے ہیں, زینب کو دیکھنا چاہتے ہیں. دل کہتا ہے کبھی علی زینب کو دیکھتے ہوں گے, کبھی زینب کے بازوؤں کو دیکھتے ہوں گے, کبھی عباس کے عباس کو دیکھتے ہوں گے, کبھی عباس کے بازو کو دیکھتے ہوں گے. ہاں زینب ایک وقت آئے گا کربلا میں, تیرے ہاتھوں میں رسن بنے گی, تیرے سر سے چادر چیری جائے گی. زینب بھی شہر زبان ہاتھ سے کہیں بابا, ارے جس کا باپ جیسا بھائی ہو, ارے مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی رسن باندھ سکے. شاید اب یہ زبان ہاتھ سے مولا یہ کہیں زینب, ارے پہلے اب باد کے شانے جدا ہوں گے, بعد میں تیرے سر سے چادر چینی جائے گی. اجرکم اللہ, طبیب کو بلایا, طبیب نے معائنہ کیا, ایک دفعہ مامے کو سر سے پھینک دیا, سر پیٹنے لگا, ارے مولا کا سر زخمی ہے, ارے زہر اپنا اثر کر گیا, اب دوا نہیں اب دعا کی ضرورت ہے. ارے بیویوں نے یہ پیغام سنا, سر پیٹنا شروع کیا, امام علی نے آگے گھوری, کہا کہ زینب ام کلثوم سے کہو, ارے تمہارا بابا بھی باقی ہے, ابھی زندہ ہے نہ رو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے. میں کوئی علی یہ چالیس ہجری کا گوبا, ارے ایک دن ہجری کا گوبا ہوگا, یہی زہرا بے مکرا ہو چادر, ارے شرابیوں کے دربار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ہمارے سرداری کو قبول فرما, ہمیں دسترخوان امام علی سے زندگی کی روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو امام علی اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ شب قدر ہے, شب امام زمانہ ہے, شب جدائی علی مرتضی ہے. خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. بی بی زینب کے روزی کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, شام کو حزب اللہ کو تنہا کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان دین و اسلام و عزاداری و پاکستان کو نیست و نابود فرما. خداوندہ حاضرین مجلس بان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, ہمیں محبت محمد و آل محمد میں ثابت قدم فرما, اور ہمیں ان کی آخرت میں شفا سے محروم نہ فرمانا. اے خدا تجھ واسطہ علی مرتضیٰ کا, ان کے زخمی سر کا, ان کے مصائب کا, ہمیں بھی اپنی رحم شہادت کی موت سے ہمکنار فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ امام